عہد میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شہرہ آفاق اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ جو مرتب فرمائی ہے، انہوں نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کی ہے. امام رازی کیا اور ذہبی کیا اور حاکم کیا اور مصنف ابن ابی شیبہ کیا اور عبدالرزاق کیا اور بخاری اور مسلم کیا اور اہل تشیع کی کتابیں کیا اور اہل تسنن کی کتابیں کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا وسیع نظر کا آدمی بر صغیر کے متاخرین میں ان کے ہم مثل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اب تک. حیران ہوتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں کہاں سے روایات لاتے ہیں اور کس قدر وسیع نظر ہے ہر فرقے کی کتابوں. یہ اقتباس تھوڑا سا طویل ہے لیکن آپ سے غور سے سنیں گے تو اس کا خلاصہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں. بات چل رہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجموعی اعتبار سے بہت بڑے لوگ تھے اور انہوں نے کبھی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے حقوق کو پامال نہیں کیا اور اس خاندان عالی شان کے متعلق کوئی ایسی بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایسی نہیں ہوئی کہ ہم اس پہ انگلی رکھ سکے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں اس معاملے میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، کیا ان کے اخلاق اتنے بھی اچھے نہ ہو سکے، کیا ان کی اتنی تربیت بھی نہ ہو سکی کہ انتقال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ ان کے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے حقوق کو پامال کرتے رہے اور ان کی عزت اور احترام میں فرق آنے دیا؟ کیا خلافت راشدہ اور بعد کے بھی صحابہ رضی اللہ عنہ یہ کرتے رہے؟ حضرت فرماتے ہیں بالکل ایسے نہیں ہوا. درین مقام جب یہ بحث ہو رہی ہے تو اس مقام پہ مجھے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی وہ تقریر یاد آئی کہ بغایت دلچسپ و ذہن نشین، جو بہت دلچسپ ہے اور چاہیے کہ تم لوگ اس بات کو اپنا ذہن نشین کر لو، ذہن میں بٹھاؤ. جو رازی نے یہ بات بتائی ہے، رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کے تہذیب اخلاق کیا ہوتی ہے. رازی یہ بتانا چاہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جو آدمی پیغمبر علیہ السلام کی صحبت میں رہتا ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے کیا ان پر اتنا اثر بھی مرتب نہیں ہوا کہ خود اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے حقوق کا وہ دفاع کرتے اور اسے پورا کرتے. رازی رحمۃ اللہ نے کہا کہ فرقہ روافض، یہ جو رافضی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ طنز اور تنقید کرنے والے، یہ جو بھی ہوں، روافض آ گئے نا، اور ان کے بعد بھی جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر تنقید کی، جماعت اسلامی کا حلقہ اور بہت سے اہل سنہ کے علاوہ بہت سے گمراہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر تنقید کرنے والے، سیدھی سی بات ہے. رازی رحمت اللہ نے کہا کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں، نزد من کمتر از مورچہ سلیمان اندھ، ان کو اتنی عقل بھی نہیں ہے، ان کا اتنا شعور بھی نہیں ہے جس نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چیونٹیوں کا شعور تھا. یہ لوگ چیونٹیوں سے بھی کم عقل رکھتے ہیں اور اتنے کم عقل اٹھ کے کس جماعت پر تنقید کر رہے ہیں. در عقل و اعتقاد، عقل میں بھی اعتقاد میں بھی، خود زیرہ کے مورچہ سلیمان بتابعان خود گفت. تم خود غور کرو کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں چیونٹیوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک بولی اور اس نے کہا ہے چیونٹیوں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر آ رہا ہے اور اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، وہم لا یشعرون، ایسے نہ ہو کہ ان کے پاؤں تلے کچلی جاؤ، اور اگر تم ماری گئیں تو یہ وہ چیز ہے جو ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور نادانستہ طور پہ بغیر قصد اور ارادے کے، بغیر اس علم کے کہ جہاں پاؤں رکھتا ہوں اس کے نیچے چونٹی آ رہی ہے، تم ماری جاؤ گی اور ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، فوج ہے اپنی پریڈ کر رہی ہے۔ بس ان قدر فہمید، سو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ فرقہ سپاہ و لشکریان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو طبقہ تھا اور جو اس وقت کی فوج تھی، در ظلم و تعدی بے غایت بے صرفہ و بے دریغ باشند۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا صحابہ رضی اللہ عنہ اور نے اور خلفائے راشدین نے، ان کی فوج نے، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ، تمہیں تو اتنی بھی عقل نہیں ہے جتنی ان چیونٹیوں میں تھی، بابرکت صحبت پیغمبر انقدر مہذب شدہ اند اپنے پیغمبر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہی، وہ چیونٹیاں تو انہیں اتنی عقل آ گئی تھی، حالانکہ معمولی سی وقت کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے انہوں نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور ان کو، ان کی زیارت کی، اس تھوڑی سی دیر کے لیے ان چیونٹیوں کا دیکھنا ان میں اتنی عقل میں اضافہ کر گیا کہ اس نے کہا کہ دیکھو یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج اور یہ ان کے صحابہ، مورچہ ضعیف، ہم ظلم نہ خان، یہ اگر تمہیں کچل بھی گئے یہ مت کہنا کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے، بلکہ ان سے بے احتیاطی میں یہ کام ہو گیا ہے، بلکہ در تحت الاقدام پامائل ہم نہ خواہند کرد، وہ تو اصل میں ایسے ہیں کہ وہ تمہیں کچلنا نہیں چاہتے تھے، لیکن تم لوگ راستے میں آ گئے، کچلے گئے، تو ان پر کوئی تانا نہ کرنا، کیونکہ انہوں نے اس کا ارادہ بھی نہیں کیا اور جان بوجھ کے یہ کام کیا بھی نہیں۔ یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دو چار منٹ کی صحبت کا اثر چیونٹیوں پہ ہے۔ وہ گروہ روافض ہرگز نہ فہمیدن، یہ جو رافضی ہیں انہیں اتنی عقل بھی نہیں آتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام، جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل تھے، وہ صحابہ کے بعد کہ دائمن ملازم آن جنابود، اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو اس افضل ترین ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہمیشہ رہے اور یار غار ہوئے اور رفیق غم گسار، اور غم اور دکھ میں انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، گفتمی شدن تاثیر کر دے، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اتنا بھی اثر نہیں دکھا سکی جتنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دو چار منٹ کی صحبت نے چیونٹیوں میں عقل ڈال دی اور عقل میں اضافہ کر دیا؟ کیا ادھر یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ خیانت و شرارت و شیطنت از انہا دور کردہ، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی طویل مدت کی رفاقت، اور پھر ہر حال میں غم ہو، دکھ ہو، خوشی ہو، غار ہو، آبادی ہو، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے خیانت، شرارت اور شیطانی کاموں کو دور نہیں کر سکا، بلکہ ان ہم امور شنیہ نسبت با مردم دیگر در آنہا زیادہ تر غالب مستولی گشت، کہ دختر و داماد ہو اور صحابہ رضی اللہ عنہم کیا اتنے خراب ہو گئے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ، ان کے داماد و نواسہائے پیغمبر کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے دونوں کے یتیم و بےکس ماندہ بودن، کہ وہ یتیم ہو گئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلافت ختم ہو گئی تو امت میں تنہا اس وقت رہ گئے تھے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے تنہا، وہ ایسے ہو گئے تھے کہ بر انہا ظلم کردند و خانہ انہا را سوختند، تو اس طرح ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خانوادے کے حقوق کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے چھین لیا تھا، اور پھر یہاں تک بات بڑھا دی کہ انہوں نے جا کر، اتنی بات بڑھ گئی تھی کہ جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کو انہوں نے آگ لگا دی، اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ وہ جانتے کہ تہذیب کیا ہے، ہمیشہ درپے ایزا شان بودن، اور وہ ہمیشہ ان اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو تکالیف کے صحابہ رضی اللہ عنہ دیتے رہے، معاذ اللہ من ذالک، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اتنا بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ اثر نہ کیا ہو جتنا اثر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دو چار منٹ کی صحبت نے چیونٹیوں پر کیا تھا، اور جتنی چیونٹی عقل مند ہو گئی تھی، اور اس نے انہیں سمجھایا تھا کہ اگر کوئی حرکت ایسی ہو بھی جائے تو یاد رکھنا کہ ان کے عدم علم میں ہو گئی ہوگی، انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا. سبحان اللہ، سلیمان جو کم درجے کے پیغمبر، ان کی صحبت سے چیونٹیاں جو حیوانات میں شمار ہوتی ہیں ان میں اتنی سمجھ آ جائے. اور سلیمان کے مقابلے میں سب سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے افضل، اور جو اس کی صحبت میں ہمیشہ برسا برس رہے، وہ برسا برس میں اتنی بھی عقل نہ آئی، اتنا بھی ادب اور تمیز نہ آئی کہ اٹھ کے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے سارا فیض انہوں نے حاصل کیا تھا، انہی کے گھرانے کو اور انہی کے خاندان کو روندنے لگے. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس درجے پر لے آئیں اور اس طرح جانیں. اس لیے لوگوں کو ان کے معیار پر رکھیے. صحابہ رضی اللہ عنہ کے جو مرتبہ ہے انہیں دیجئے، جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے انہیں دیجئے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے انہیں دیجئے. بڑا مشہور واقعہ ہے، فقیر مانگنے آیا تھا، خلاصہ اس کا یہ کہ مولوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے ہاتھ پہ دو چار لقمے رکھ دو، بس چلا گیا. اور دوسرا مانگنے آیا تھا اور اس کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے عزت اور احترام کے ساتھ کھانا کھلایا گیا. باندھی نے پوچھا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ سے کہ دونوں میں فرق، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، آپ نے تربیت میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ نزل الناس سلام منازلہم، لوگوں کے ساتھ سلوک ان کے مرتبے کے مطابق کیا کرو. وہ پہلا عادی بھکاری، دوسرا میں جانتی ہوں کسی زمانے میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، تو میں نے اس لیے اس کی عزت اور احترام میں اضافہ کیا. بالکل ٹھیک، ہم یہی کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مرتبہ پہچانو، انہیں ان کا حق. اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کا مرتبہ پہچانو، انہیں ان کا حق. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہ، ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رکھو، اور مجدد جو ہو جاتے ہیں ان کو بھی اپنے مقام پر رکھو. کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف نہ کرو جو تعریف حقیقت میں اللہ کی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں مت وہ چیزیں بیان کرو جو اللہ کا حق بنتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کوئی خطا ہوئی ہے اسے مانو، اور یہ بھی مانو کہ انجانے میں ہو گئی، ان کا ادب احترام لازم ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معصوم وہ بھی نہیں. پھر تابعین اور تبع تابعین، تابعین میں ظالم بھی آئے، حجاج ابن یوسف اور یہ یزید اور یہ سارے لوگ، اور پھر تبع تابعین بالکل اسی طرح مجدد. اب یہ پہلی مرتبہ کانفرنس میں جو آپ نے کہا ہے نا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تجدیدی مساعی، اور مودودی صاحب کے ساتھ آپ ہمیشہ لکھتے ہیں مجدد العصر، آپ کو اتنا شعور ہے کہ مجدد کون ہوتا ہے؟ مت لوگوں کو ان کے مرتبے سے گھٹاؤ، مت ان کو بڑھاؤ، یہ بے اعتدالیاں امت کو تباہ کرتی، یہ بے اعتدالیاں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر پڑھتے ہیں، جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے. والعیاذ باللہ، خدا کی توحید ہی ہے نا، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ اللہ کے پاس ہے کیا؟ جو مجھے لینا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لوں گا، والعیاذ باللہ. یہ سخت گمراہی کے شعر. اللہ اللہ ہے، حضرت سید الکونین، سید الجن والانس، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بشر ہے. انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، انہیں تو عرش پر یعنی اللہ تعالی کو عرش پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا تھا، حوث تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا۔ یہ قوالیاں سنتے اللہ کو حوث تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، یہ ظالم کہنا کیا چاہتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو نہیں دیکھ رہا، اللہ کے لیے قرب اور بعد یکساں نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم اٹھا کر، محمد میں جو میم کا پردہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میم نکال دو تو اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کا اٹھا کر، وہ بزم یثرب میں آ کے بیٹھے ہزار منہ چھپا کر۔ وہ مدینہ منورہ میں ہزار منہ چھپا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ، اللہ کی نگاہ پھر بھی دیکھ لیتی ہے۔ یہ عشق و محبت کی داستانیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ زکی کیوں کر نہ ہو ہر دم احمد بے میم کی رٹ ہو، زکی کیوں کر نہ ہو ہر دم احمد بے میم کی رٹ ہو، احد احد احد، کہ الفت میں لحاظ کفر و ایمان ہو نہیں سکتا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت ہے کہ میں کفر اور ایمان میں بھی تفریق کا قائل نہیں رہا، یعنی اللہ احد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ عقیدے ہیں۔ صدمہ ہجر، یہ دونوں طرح یہ لفظ پڑا گیا، ہجر بھی اور حجر بھی، صدمہ ہجر خدا کو بھی گوارا ہو نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اللہ کو بھی گوارا نہیں، یہ مخلوق کا باہمی تعلق ارتباط اور محبت ہے یا خالق اور مخلوق کی ہے؟ سنم دیکھا تیرا جلوہ، کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہے، کبھی بندہ کبھی مولا، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا بھی ہیں، بندے بھی ہیں، یہ مختلف جلوے ہیں ان کے، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، یہ کفر کی باتیں نہیں ہیں۔ اسی لیے سعدی نے کہا، یہ لکھ لینا جملہ، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی کی، اگر مرتبوں کا فرق تم نہیں کر پاؤ گے تو بددین ہو جاؤ گے، زندیق ہو جاؤ گے۔ زندیق کا مطلب کافر اور مرتد نہیں، زندیق کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی آخری حد جہاں تم اپنے کفر کو اسلام کے رنگ میں پیش کرو گے۔ اسلام اور کفر میں فرق ہے نا، تم اسلام کے نام پہ کفر بکنے لگے لگو گے۔ گر فرق کے مراتب نہ کنی زندیقی، اگر تمہیں فرق نہیں پتا ہوگا کہ کون کس مرتبے کا ہے، کس کے لیے کیا زبان استعمال کرنی ہے، تو زندیق ہو جاؤ گے۔ ہر وہ شخص جسے ایک زبان بھی نہیں نہ آتی، چاہے وہ پنجابی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پشتو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اردو اور فرینچ ہو، کوئی ایک زبان پوری نہیں آتی، اس کے لیے حرام ہے کہ وہ کتاب و سنت میں دخل دے۔ دین تو بہت دور کی بات ہے، دنیا برباد کر بیٹھے گا، بیوی سے وہ باتیں کرنے لگے گا جو ماں سکھائی جاتی، اور شوہر کا اتنا ادب اور احترام کرنے لگے گی جس ادب اور احترام کے لائق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا کہ کہنا کہ سب سے افضل نسب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے بعد عمران بن فلان نیازی صاحب کا، یہ یہی مرض ہے۔ کوئی فرق مراتب نہیں رہا، کوئی احساس نہیں کہ ہم کس کو کس مرتبے پر بٹھا رہے ہیں۔ یہی بیماری مجدد العصر مودودی صاحب اور تجدیدی مسائی ڈاکٹر اسرار صاحب، کہ فرق مراتب ہے، اس کو سمجھو۔ باپ سے دوستوں کی طرح یاری دوستی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہو الاول، ہو اللہ ہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ رازی نے اس پہ لکھا ہے کہ مشکل ترین قرآن کریم کی آیات میں سے ایک آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور شاعر کہتا ہے ہر ابتدا سے اول، ہر انتہا سے آخر، اللہ جو اول اور آخر کہتا ہے اس سے بھی آخر اور اس سے بھی اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ابتدا محمد، ہر انتہا محمد، بہروں کی طرح سر دھنتے ہیں، قوالیاں سن کے واہ 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 واہ، اور زندیقوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کفر اسلام کے نام پہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے سب سے اول میں، سب سے آخر میں، سب سے ظاہر میں، سب سے چھپا ہوا باطن میں. مدینے کی زمین بھی کیا زمین ہے، بالفاظ دیگر عرشے بنی، اللہ کا عرش وہ کہاں اور مدینہ منورہ کی زمین یہ کہاں. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ آپ خود سوچیں کہ الفاظ کے ذریعے کس قدر فرق ڈالتے ہیں اور لا علمی کہاں تک لے جاتی. اے دوستو فرقت میں میری مرتے ہو ناک، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے فرما رہے ہیں. اے دوستو صحابہ رضی اللہ عنہ میری جدائی میں تم پہ گویا موت جیسا لمحہ آ رہا ہے، تم ڈر رہے ہو، ناحق نہ کرو ایسے. اے چارہ گرو فکر دوا کرتے ہو ناحق، مجھے جو دوائی پلا رہے ہو یہ اچھی حرکت نہیں ہے، ایسے مت کرو. اچھا نہ کبھی ہوں گا میں بیمار نبی ہوں، میں بیمار نبی ہوں، یا تو ایسے پڑھا جائے یا پھر میں بیمار نبی ہوں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیمار ہوں گے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار نبی، اس سے بو آتی ہے عدم ادب. اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ کس کو کس درجے پر رکھ کے اس سے تخاطب کیا جا رہا ہے. وہ چیونٹی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اسے شعور تھا کہ میں نے کیا کہنا ہے، اور انہیں شعور نہ آیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور سودا نے، اردو کے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے بھی حد ہی کر دی ہے. سودا نے اتنا قادر الکلام شاعر، اور اس کے باوجود یہ شعر دیکھو، یہ سننے پڑھنے کے قابل ہے. کرے جو ہم سری اس سے کسے تاب، کہ نبیوں سے ہیں بڑھ کے اس کے اصحاب. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اپنے آپ کو لائے، کس کی ہمت ہے، کس کا زہرہ ہے، کس کی تاب ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں اپنے آپ کو جانے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو. میں سنی تو یہ کہتا ہوں کہ نبیوں سے بڑھ کے اس کے اصحاب، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ وغیرہ، یہ سارے رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب کے سب گزشتہ پیغمبر سلیمان، داود، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل تھے. سودا ہوتے ضرور ہماری حجو لکھتے، جو ہم یہ عرض کرتے کہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے جوتے بھی سر آنکھوں پہ، جوتے سر پہ ان کے، وہ بڑی عظیم ہستیاں تھیں. لیکن یہ مت کہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل تھے. یہ تو روافض کا عقیدہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل تھے. پھر ان کے گروہ کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل تھے. پھر ایک گروہ ان کا کہتا ہے کہ نہیں، محمد، موسیٰ، عیسیٰ، آدم اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان پانچ پیغمبروں سے کم درجے کے تھے، باقی سارے نبیوں سے بھی افضل سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے. تو صحابی رضی اللہ عنہ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل قرار دینا، بعد البشر کے قائل نہ ہونا ذوقر رضی اللہ عنہ کے لیے، یہ سب رافضیوں کے عقائدہ ہیں، ہمارے تھوڑے ہیں، یہ سودا ہیں. اسی لیے اس باب میں آخری بات عرض کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری تعریف ایسی کبھی بیان نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعریف کی کہ انہیں خدا بنا لیا عیسائیوں نے، مجھے اس مقام اور مرتبے تک مت لے جانا، نہ بولنا ایسے، فانما انا عبد اللہ و رسولو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، بس اتنی بات ہے، یہ نہ کہو کہ میں خدا ہوں والعیاذ باللہ، میں تو اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے نا، بس یہ ہے کہ لوگوں کی حدود کو متعین کیا جائے اور جو جس درجے کا ہے اس کو کہا جائے۔ ہم آتے ہیں انشاءاللہ کہ مجدد کون ہوتا ہے اور اس کے کارنامے کیسے ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر اسرار صاحب کو اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے اخلاص اور جذبے کو کون کون ناقدری کرتا ہے، مت کہو یہ کہ وہ تجدیدی مسائی، آپ کے بعد آنے والی نسل مجدد بنا دے گی، بالکل اسی طرح جس طرح رافضیوں اور شیعوں سے متاثر ہوتے ہیں دیہات گاؤں کے جاہل لوگ، پھر وہ آہستہ آہستہ حیدری کہنے لگتے ہیں، پھر ایک دو نسلوں کے بعد سید ہو جاتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ ان کی اولاد بن جاتے ہیں معاذ اللہ، چاہے ان کا چوتھا دادا ہی کافر کیوں نہ ہو۔ متکو مودودی صاحب کے ساتھ مجدد العصر، ایک جگہ حاضر تھے، فجر کے بعد ایک دینی پروگرام تھا، اللہ تعالی سلامت رکھے، لاہور جامع مدنیہ میں اب بھی ہمارے استاد ہیں، زندہ ہیں، حضرت سے فون کر کے پوچھ لینا، مولانا سید رشید میاں صاحب، اللہ تعالی سلامتی اور عافیت سے رکھے، ایک بچے نے کھڑے ہو کے ان کا تعارف کرایا اور اس نے کہا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید رشید میاں صاحب، مولانا اپنی عادت کے مطابق خاموش رہے اور جب بیٹھے تو پہلی بات انہوں نے کہا، آپ نے میرے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں یہ بالکل غلط، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شیخ الاسلام کتنے بڑے درجے کی چیز ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے سمجھایا کہ خلافت عثمانیہ میں شیخ الاسلام ایک عہدہ تھا، خلیفہ وقت اس کے تابع ہوتا تھا، سب سے بڑا عہدہ شیخ الاسلام کیا تھا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ غلطی ہے، کھلے لفظوں میں تردید کی حضرت نے، جو تردید کے الفاظ تھے وہ تو بیان ہی ہم نے نہیں آپ کے سامنے دہرائے، مگر سب کا خلاصہ یہ تھا، اب بھی فون کر کے پوچھ لینا، بہت خوشی ہوئی کہ جو آدمی جس درجے کا ہے بس وہی، ان دیوبندیوں میں وہ بات دیکھی ہے، پھیلی ہے، حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب تھے، اگر کوئی آدمی فرض کر لو اس کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ کون سا کفر اور فسق ہے، ہم مانتے حضرت شیخ رحمہ اللہ جس نے زیارت کی ہے اور ان کی زندگی پہ نظر ہے وہ جانتا ہے کہ قطب الاقطاب کیا چیز ہوتا ہے، حضرت مجدد الفسانی سرہندی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی لوگ اپنے اپنے زمانے کے قطب الاقطاب تھے، جہتیں اور تھی، یہ کوئی کفر اور ایمان کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے، لیکن اب ان دیوبندیوں میں دیکھو ان کا شیخ جو کتاب و سنت سے بھی بے بہرا ہو والعیاذ باللہ، اس کے ساتھ بھی لکھتے ہیں حضرت قطب الاقطاب، یار کدھر قطب الاقطاب، ایک صوبہ تو انہیں جانتا نہیں تھا، دین کی کوئی تجدید انہوں نے نہیں کی تھی، کوئی مسائی نہیں تھی، اللہ کی مخلوق میں سے 100 آدمیوں کو اس سے ہدایت کی ملی، 1000 تو نہیں ملی، اور تم جا کر ملا رہے ہو اس آدمی سے جس کی ہدایت کے روشن چراغ نے دنیا بھر کو منور کیا، یہ سب الفاظ کے ساتھ کھیلنا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں، انا عبداللہ کا رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے اس سے زیادہ نہ بڑھا دینا کہیں، کسی بھی ہستی کو حد سے بڑھانا اصل میں اسے گھٹانا ہے، کسی بھی ہستی کی ایسی تعریف جو فی الواقع نہیں ہے اس کو حد سے بڑھانا، اس کی توہین کرنا ہے، کسی تشبیہ کے بغیر، کسی مثال کے بغیر۔ ایک آدمی روز اٹھتا ہے اور صفائی کرنے والے کو کہتا ہے ہاں جی وزیر اعظم صاحب کیا حال ہے، ایک آدمی جو گٹر صاف کر رہا ہے اس کو کہتا ہے کرنل صاحب گٹر صاف کر رہے ہیں، ایک آدمی جو جھاڑو دیتا ہے اس کو کہتا ہے اچھا جناب خلیفہ وقت کیا حال ہے، ایک آدمی جو بچوں کے کپڑے دھو کر پیش کرتا ہے اس کو بی بی کہے کہ آپ مشکل کو، ولیعوذ باللہ، یہ سب چیزیں اس گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں کہ اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہیں ہے کہ خدا نے پوچھا کہ کیا واقعی کرنل تھا، اور کیا یہ واقعی وزیر اعظم تھا، اور کیا یہ واقعی مشکل، اور کیا یہ واقعی ایسا اور ایسا۔ خدا کا خوف تھا، یہ اب دیوبندی اس طرح ان الفاظ کے ساتھ کھیلنے لگے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں قطب الاقطاب کیا ہوتا ہے، اس کا شیخ بھی قطب الاقطاب ہے، اس لیے لوگوں کو ان کے درجے تک رکھو، مت کرو ایسے۔ مجدد العصر مولانا مودودی، تجدیدی مسائی ڈاکٹر اسرار صاحب، ہم اس پہ آپ کو ایک ایسی بات سنائیں جس سے امید ہے کہ ہم اپنا مدعا مزید واضح کر سکیں گے۔ اصل میں تو واضح اب ہو ہی جانا چاہیے، اس پہ تو مزید روشنی کی بھی شاید ضرورت نہیں، لیکن یہ ان ہستیوں کے قصے اور ان کی باتیں ہیں جن کو ہم نے دیکھا، جو ہمارے مربی تھے، جن کی صحبت میں رہ کے ان کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر دین سیکھا کہ اچھا یہ ہوا کرتا ہے، یہ ہوا کرتا ہے۔ وہ کتابیں جن کی ہم بہت تعریف کرتے ہیں، اور وہ کتابیں جو ہم چاہتے ہیں آپ بھی پڑھیں، ان کتابوں میں سے ایک حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تحدیث نعمت۔ یہ تحدیث نعمت جو ہے یہ ان کی گویا آپ بیتی ہے، اور الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور سے قریشی پبلشرز نے چھاپا تھا کسی زمانے میں، اب تو شاید ان کے ہاں بھی کوئی نسخہ نہ ملے۔ یہ تحدیث نعمت اور مولانا محمد منظور نعمانی، بچوں اسے انٹرنیٹ پہ ڈال کے نکال لو، اس کا پرنٹ لے لو، جتنے 100 بھی خرچ ہوں، اور اس کے ایک ایک صفحے کو غور سے پڑھنا، بہت عمدہ کتاب۔ ہم نے آپ سے تعریف کی تھی اپنے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کی کتاب صحبت بآئل دل کی، یہ تحدیث نعمت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے ہم پلہ ہے، اس کا ایک ایک صفحہ ایسا ہے کہ اسے پڑھیے، اردو ادب کی چاشنی آپ کو پتا چلے، اور آپ کو یہ بھی پتا چلے کہ خدا کے یہ نیک اور مقبول بندے، جہاں تک ہمارا علم اور ہمارا گمان ہے، یہ بخشے ہوئے بندے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اور کیسے وہ لوگ دقت نظر سے کسی کا مقام، کسی کا ادب، احترام یہ بات کیا کرتے تھے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں جو قابل بیان ہیں، بلکہ کون سی چیز ہے جو قابل بیان نہ ہو، لیکن ہم ایک ہستی کا ذکر کرتے ہیں، اور حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اس ہستی کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہستی حاجی عبدالغفور صاحب جودھپوری کی تھی۔ جودھپور والوں پہ اللہ نے جو انعام کیا، اور جودھپور والوں کو اللہ کے جو خاص نعمتیں نصیب ہوئیں، ان میں حضرت حاجی عبدالغفور صاحب جودھپوری تھے۔ اب ان کا قصہ ذرا سا بیان کر دیتے ہیں، آپ سے تعارف بھی کرا دیتے ہیں، اور بہت قدیم بات ہے، جب الفرقان رسالہ شروع ہوا تھا تو یہ حاجی عبدالغفور صاحب جو تھے اپنی ذات کے اعتبار سے تیلی تھے، اور حکیم محمد صدیق صاحب تھے جودھپور میں رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو برکتیں عنایت فرمائے۔ انہوں نے وہاں منظور نعمانی صاحب کو دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں جودھ پور میں آئیے. وہاں تشریف لے گئے اور حاجی عبدالغفور صاحب جو تھے ان سے بھی واقفیت ہوئی. اس وقت وہ ٹھیکیداری کے کاموں میں تھے اور اپنی معاش اور گزارے کے لیے ٹھیکیداری کرتے تھے. اور جودھ پور کے اس سفر میں وہاں منظور نعمانی صاحب کی اور حاجی عبدالغفور صاحب رحمہ اللہ دونوں کی ملاقات ہوئی اور وہاں پہ ٹھہرے رہے. پھر ان کی ملاقات ہوئی پیپاڑا. پیپاڑا میں اور جودھ پور کے یہ دو سفر ہوئے اور ان میں ایک سفر ایسا تھا جس میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ بھی شامل تھے اور ہفتہ بھر یہ سب لوگ اکٹھے رہے یہ تینوں بزرگ رحمہ اللہ. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ ہفتہ بھر جو ان کے پاس رہا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ ان پڑھ ہیں, تیلی ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن افسوس کہ پہلی مرتبہ کی جو ملاقات تھی مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہ آدمی کتنے گہرے حقائق سے واقف ہے اور کتنی بڑی شخصیت ہے. ہفتہ بھر جو ان کی باتیں سنی تو پھر احساس ہوا کہ حضرت کی باتیں کچھ لکھ لینی چاہیے. یہ نابغہ روزگار اور اس جیسا حقائق کو گہرائی سے بیان کرنے والا, جو باتیں اس کی نوک زباں ہیں, ہم لوگوں کے لیے زندگی کا پیغام ہے. ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے ان چیزوں کو جو چیزیں یہ آدمی برجستہ بیان کرتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور حکمت اللہ نے اس کی زبان پہ کھول دی. چنانچہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے تحدیث سے نعمت میں حاجی عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ کے کچھ واقعات بیان کیے, انہیں بچوں پڑھو اور سیکھو. حاجی عبدالغفور صاحب تیلی تھے, جب ہوش آیا تو تیل کا کام کرنے لگے. کولو تھا خاندانی اور اس پہ انہوں نے جب چلنے کے لائق ہوئے تو ان کے والد نے انہیں کولو پہ لگا دیا. غربت بہت زیادہ تھی اور جب کچھ بڑے ہوئے تو اس کے بعد دادی نے گوبر اٹھانے پہ لگا دیا کہ بچے گوبر لے آیا کرو, غربت کی وجہ سے آگ کسی چیز کی میسر نہیں, میں اسے پاس دیا کروں گی اور اس پہ کھانا بنا لیا کریں. تو دادی کے ساتھ مل کے گوبر میں بھی ہاتھ رنگتے, اپلے بناتے, دن بھر کولو پہ بھی کام کرتے. تو ایک جگہ والد اور دادی نے سوچا کہ چلو قرآن پاک کی پڑھ جائے. وہاں گئے اور جو یہ کاریوں کی بد عادت ہے اس کے مطابق مار پڑی, اتنی پٹائی ہوئی کہ کپڑے خراب ہو گئے. اور وہ آئے اور دادی کو شکایت کی. دادی نے اپنی محبت کی وجہ سے روک دیا اور حقیقت بھی یہی تھی, محبت بھی اور جو ظلم اس نے کیا تھا کاری. 11 سال کے جب ہوئے تو والد کا انتقال ہو گیا. اب مزدوری شروع کی, پتھر اینٹیں اٹھانا, تو 5 پیسے فرماتے تھے مجھے روز ملا کرتے تھے. اور پھر جس شہر میں رہتے تھے جودھ پور میں اور اس پورے علاقے پیپاڑا وغیرہ میں, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکدو کے 2 مرید بھی رہتے تھے, تو کہنے لگے مجھے ان سے ایسی کشش اور محبت پیدا ہوئی کہ ان کی مجلس میں جانے لگا. اور ان دنوں میں جو ان کی صحبت میں پڑھنے کی ترغیب ملی, یہ جو ہم بار 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 تعلیم پہ زور دیتے ہیں نا, یہ سب فیض ہے جو ہم نے اپنے شیخ سے پایا, حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے. ہمارے تینوں مشائخ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو علم کے ساتھ وابستہ نہ ہو. بہترین علماء اپنے دور کے حدیث, تفسیر اور فقہ میں بالکل فیصلہ کن رائے دینے والے, عظمہ سید حامد میاں صاحب اور عظمہ خان محمد صاحب اور ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ, ان تینوں کی صحبت اور تربیت میں رہے. دیکھنے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے ہیں جنہوں نے دیکھا. ہم ان ہستیوں کے سامنے زانو تلمبس تہ کر کے بیٹھتے تھے اور ادب اور احترام سے ان کا نام لیتے ہیں اب بھی اور اس وقت بھی. فرشتے اگر انسانوں سے کم درجے کے ہیں تو ان کے پر جلیں ان ہستیوں کی صحبت میں آتے ہوئے. یہ اتنے قوی اہل سنہ کا عقیدہ رکھتے تھے اور اپنے اعمال کو اپنی بشریت کی حد تک، اپنی استطاعت کی حد تک سنت کے اتباع میں قدم رکھتے تھے. باقی تینوں بشر تھے جو خطائیں انہیں اللہ اس سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حقیقی وارث اور جانشین بنا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ عربی بھی تعلیم کا ہی تھا، علم پہ زور دیتے تھے. حاجی عبدالغفور صاحب کہتے ہیں میں بچہ تھا، ان دو بزرگوں کی مجلس میں جانے لگا اور آہستہ آہستہ شوق پیدا ہوا کہ کہیں سے پڑھیں، تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے، 5 پیسے مزدوری ملتی تھی، تھوڑے تھوڑے جمع کر کے میں نے پیسے جمع کرنے شروع کیے، اور مزدور تھا اپنی ذہانت کی وجہ سے. پھر یہ مزدوری سے اٹھ کے کچھ مزدور انہوں نے رکھ لیے اور یوں گویا ٹھیکیداری کی ابتدا ہوئی، اور پھر بہت بڑے انجینئر کے طرز کے ٹھیکیدار آدمی بن گئے. اور کہتے تھے میں نے جو سب سے پہلے کتابیں پڑھی وزر تھانوی نبر اللہ برکتہ کی تھیں، یوں ہدایت کے روشن چراغ اپنے نور سے دنیا کو منور کرتے ہیں. اور ایک دفعہ سنا کہ حضرت پیپاڑ تشریف لا رہے ہیں، تو میں حاضر خدمت ہوا اور کئی میل پیدل چل کے، تقریباً 40-45 میل پیدل چل کے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے واعظ میں شریک ہوئے. یہ ہے ہدایت، اللہ بڑا غیور ہے، ہدایت دیتا ہے بڑی طلب کے بعد، بڑی آہوزاری کے بعد. ویسے تو اس کا فضل عام ہے، جو چاہے سو کرے. اور موقع مل گیا حضرت رحمت اللہ نے جب واعظ کیا، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں جودھ پور کا رہنے والا ہوں اور آپ کے واعظ کا بڑا اثر ہوا ہے، اور محنت مزدوری کرتا ہوں، اور حضرت آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت رحمت اللہ علیہ کہاں بیعت فرماتے تھے، تو ایسا وقت تھوڑا ہی تھا کہ اب یہ دیوبندی خلافت اتنی جلدی دے دیتے ہیں جتنی جلدی مشائخ بیعت نہیں کرتے تھے. یہ زوال اب ان کے مشائخ پہ طاری ہوا ہے. کوئی کچھ بہانہ کرتا ہے، کوئی لوگوں کی ہمت کم ہو جانے کا بہانہ کرتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے. جی جاتا ہے اس پہ مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ کی عبارت پڑھیں، لیکن بات لمبی ہو جائے گی. تو کہتے تھے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ مجھے دیکھا اور فرمایا اچھا بھائی فلاں وقت میرے پاس آنا. میں پھر حاضر ہوا تو حضرت احمد اللہ کچھ حالات دریافت فرمائے، پھر مجھے بیعت کر لیا. اور مجھے سب سے زیادہ مناسبت حضرت کی کتاب مناجات مقبول سے پیدا ہوگی، اور میں مناجات مقبول روز پڑھا کرتا تھا اور بڑے شوق سے. اور گھانی جب چلتی تھی اور میں تیل نکالتا تھا، تو وہ بھی گھانی میں بیل کے پیچھے چلتے چلتے بھی حضرت تھانوی رحمت اللہ کی مناجات مقبول اور جو اشعار تھے وہ پڑھتا تھا. فرماتے تھے کہ منظور نعمانی اور علی میاں جو کچھ مجھے ملا حضرت کی کتاب مناجات مقبول سے ملا، رحمہ اللہ. پھر یہ شدت پیدا ہوئی طبیعت میں، یہ بچوں آتا ہے دور کہ میں سب چھوڑ چھاڑ کے نکل جاؤں. شادی ہو گئی تھی، بیوی بچے تھے، ایک مرتبہ دل میں آیا کہ روزی دینے والا اللہ ہی ہے، چھوڑو گھر کو. اور رات سب سو رہے تھے اور میں اٹھا اور گھانی چلاتے چلاتے سب کو سوتا چھوڑ کے ایک چادر لے لی، 2 کتابیں لے لی اور گھر سے بھاگ گیا. گھر میں 40 روپے رکھے تھے، کچھ پیسے اس سے لیے. اور جودھ پور میں ڈر تھا کہ اگر کسی نے سوار ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو گھر اطلاع ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گا اور پھر پیچھے لوگ آئیں گے. تو میں نے کیا کیا کہ دہلی تک راستے میں جو ایک دن رات پر مبنی تھا، بس ایک جگہ ایک پیسے کی مولی لے کے خرید کے کھا لی، باقی مسلسل پیدل چلتا رہا اور سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن میں دہلی پہاڑ گنج میں پہنچ گیا. اور صبح کو شاہدرہ آیا، معلوم تھا کہ شاہدرہ سے تھانہ بھون ایک ٹرین چلتی ہے، اس پہ بیٹھ گیا. اور پورا دن چونکہ گزارنا تھا تو میں ایک مسجد میں چلا گیا کہ لیٹ جاؤں سو جاؤں. وہاں مجھے ایک کتاب مل گئی، دیکھو اللہ کیسے ہدایت کے راستے بناتا ہے. اور وہ کتاب تھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی، شیخ الطائفہ رحمہ اللہ کی، کلیات امدادیہ. جب میں نے اس کو پڑھا تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک تاریخ الدنیا درویش کا قصہ لکھا تھا، اور وہ قصہ تم لوگ خود پڑھ لینا. وہاں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ درویش گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، پھر ایک مرتبہ بہت مدت کے بعد آیا تو اس کی بیوی اس کے انتظار میں تھی، کئی برس بیت گئے تھے، اور اس نے پھر ایک دھول لگائی اور اس نے کہا یہ سب کچھ جھولی میں اور جھول میں ڈال رکھا ہے، یہ دنیا نہیں ہے، میں ہی صرف دنیا تھی جسے چھوڑ کے چل دیے۔ اس قصے کو جب میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ جب شام کی ٹرین سے بیٹھوں شاہدرہ سے تھانہ بھون کل پہنچوں گا تو تھانوی رحمت اللہ علیہ پہلا سوال ہی یہ پوچھیں گے کہ کیوں آئے ہو، یہ جو مشائخ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں نا اور کھود کرید نہیں کرتے اور مرید کے کاموں پہ تنقید نہیں کرتے کہ اگر ناراض ہو گیا تو پیسے کہاں سے آئیں گے، اگر یہ چلا گیا تو پھر اتنا مجمع کیسے سجے گا، یہ بارات کیسے بنے گی، اور ممکن ہے مجھے جواب دے بیٹھے تو پھر کیا ہو، اپنی عزت یہ چیزیں، اور چاہے وہ برباد ہو جائے۔ شیخ تو وہ ہوتا ہے، کبھی سیب اور گاجر کا مربع بنتے دیکھا ہے کہ مربع بنانے والے اس میں کانٹے کے ذریعے کچوکے لگاتے ہیں تاکہ رس ان سوراخوں میں بھر جائے، شیخ تو ایسے ہوتے ہیں۔ کیا واقعات سنائے، ہمیں نہ لینا نہ دینا۔ ہمارے پہلے حضرت رحمت اللہ جو تھے 9 سال انہوں نے پابندی لگائی ایک چیز پہ، فرمایا تم میں یہ کمی ہے، 9 سال کے بعد فرمایا مجھے بھی اطمینان نہیں ہے۔ حضرت خانون صاحب رحمت اللہ علیہ نے وفات سے پہلے فرمایا کہ یہ اس کی پابندی کرنی ہے، تم میں یہ کمی ہے۔ پھر جا کر کہیں حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ سے ہم نے عرض کیا کہ حضرت یہ حالات ہوئے، تو ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اس سلسلے میں اللہ نے ایسی چیز ایک رکھ دی ہے کہ کوئی اس سلسلے میں آ جاتا ہے سب سے پہلی چیز اس کے ساتھ یہی ہوتی ہے، اور پھر ہوا جو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ سمجھیں، یہ بچہ بغیر تربیت بغیر تعلیم کے جو درس قرآن کتاب و سنت اور سنت یوں اور کتاب یوں اور تشریعات من مانی کرتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ بچوں ایک نمبر پہ پڑھو، دوسرے نمبر پہ اپنی تربیت کرواؤ، اور تیسرے خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا، زبان سے کیا کہنے لگاؤں۔ تو کہتے تھے میں نے سوچا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ کیوں آئے، اور اگر گھر سے کوئی تار وار تھانہ بھون آ گیا تو ممکن ہے حضرت رحمۃ اللہ کے متعلق خوب ڈانٹیں گے مجھے، چنانچہ اسی وقت فیصلہ کر دیں گے کہ واپس جاؤ، یہ حقوق العباد پورے کرو۔ تو میں نے کہا نہیں جانا چاہیے، شیخ سے ڈانٹ سننی ہے، اور میں نے ٹکٹ لیا اور واپس گھر پہنچا۔ وہ اللہ کی بندی ایسی تھی کہ 3 دن میں میری جدائی میں رو رو کے برا حال کر لیا تھا، اور نہ کھانا نہ پینا، بس دعا ہی مانگتی رہی کہ میں کسی طرح گھر واپس آ جاؤں۔ اس غریب بیچاری کی 3 دعاؤں ان دنوں کی دعاؤں میں اثر تھا کہ میں پلٹ گیا۔ فرماتے تھے بیٹی کی شادی ہوئی، ہمارے حضرت پیر و مرشد مولانا تھانوی رحمت اللہ ان چیزوں کے سخت خلاف تھے جو شادی پہ فضول رسومات ہوتی ہیں، میں نے ایک رسم نہیں ہونے دی۔ میرے خاندان تیلیوں نے کہا کہ اس کا بائیکاٹ کر دو، کوئی اس سے نہیں ملے گا، سب بائیکاٹ ہو گیا۔ میں نے بھی اللہ کے بھروسے پہ بڑی سادگی سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، پھر حج کیا، اور حج میں انہوں نے مناسک پہ کتاب لے لی مولانا عاشق الٰہی صاحب میرٹھی رحمت اللہ کی، جنہوں نے اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا، اور جن کی دلی تمنا تھی کہ کسی طرح میرا جنازہ شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھائیں، اور شیخ اور ہمارے شیخ کے شیخ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ یہ دیوبند پہنچے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ روکتے رہ گئے کہ مولوی زکریہ رک جاؤ، آج ارشد مدنی پیدا ہوئے ہیں، اور عقیقے کے لیے میں نے بکرے منگائے ہیں، اور کم سے کم گوشت کھا کے جانا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میرے ذہن پہ اتنی شدت طاری ہوئی کہ میں نے سوچا ہرگز نہیں رکوں گا، اور مولانا عاشق اللہ صاحب میرٹھی بیمار ہیں، ان کو مل کے آؤں، ان کو پوچھ لوں۔ یہ مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ سلامت رکھے، انہوں نے بھی لکھا ہے ترکی میں، میرے ذہن پہ شدید دباؤ پڑا کہ سب پروگرام کینسل کر کے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب عارفی خلیفہ مجاز حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کی زیارت کروں، سب پروگرام کینسل کر کے ترکی سے بیٹھا اور کراچی آیا تو زمین نکل گئی پاؤں سے جب ایئرپورٹ پہ یہ سنا کہ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ. ہم نے ان کی زیارت کی ہے، کیا کہنے ان کے، کیا بلند لوگ تھے، بلند پایا لوگ تھے. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، خدا ان کے مقامات بلند کرے اور اللہ تعالی جنت میں ان کی زیارتیں پھر نصیب. یہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے، محبتیں ایسے ہی کھینچتی. بجنازہ گر نہ آئی بمزار خائیا، کشیشے کے عشق دارت نہ گزاردت بدیسم. یہ جو عشق کی کشش ہے نا، محبتوں کی، شیخ کی کشش، محبوبہ کی کشش، والدین کی کشش، یہ جو محبتیں کشش پیدا کیا کرتی ہیں نا میرے بچے، یہ بیکار نہیں ہوتی. بجنازہ گر نہ آئی، جنازے میں نہیں آئے نا، بمزار خواہی آمد، میری قبر پہ سر رکھ کے رو گے. یہ عشق اور محبت یہ بیکار چیزیں نہیں ہوا کرتی. حضرت شیخ فرماتے ہیں غیر معمولی بوجھ پڑا، حضرت مدنی رحمت اللہ کی سرارت کے باوجود میں بھاگا دیوبند سے، جب پہنچا تو معلوم ہوا وہاں عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال ہو گیا اور میں نے پھر جنازہ پڑھایا. انہوں نے وصیت میں لکھا کہ میرا جنازہ حضرت پڑھائیں. فرماتے تھے کہ اتنی طبیعت میں رغبت پیدا ہو گئی. حضرت عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ، بلند شہری نہیں، میرٹھی رحمہ اللہ، ان کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا. اور پھر وہ دن بھی آیا جب انہوں نے اپنا گھر بنایا اور اس گھر کا نام اشرف منزل رکھا. اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ لکھا کہ مجھے احساس ہوا، اور معلمیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، کہ ان کا ہر کام حاجی عبد الغفور صاحب کا یہ سوائے اس کے کہ اللہ کے لیے باقی کچھ نہیں ہے. ہمیشہ اللہ کا نام، ہمیشہ اللہ کا ذکر، ہمیشہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق. تو کوئی تعلیم یافتہ تھے بھی نہیں، کچھ کتابیں پڑھ لی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیت پیدا کر لی تھی کہ خط و کتابت کر سکیں. اور ایک دن انہوں نے بات فرمائی، یہ ہے وہ بات جو اس تعارف کے بعد آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. ایک دن حاجی عبد الغفور صاحب جودھپوری، ایک واقعہ بلکہ اور بھی بیان کرتا، فرماتے تھے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور اچانک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا خط آ گیا اور فرمایا بیعت تو نہ کرنا لوگوں کو، لیکن میری طرف سے تمہیں یہ اجازت ہے کہ لوگ تمہاری صحبت میں آئیں اور تمہاری صحبت میں رہ کے اپنے باطن کی اصلاح کریں. تو حضرت رحمۃ اللہ کے خط پڑھا تو میرے منہ سے چیخ سی نکل گئی اور میں نے لکھا کہ حضرت مجھ میں یہ عیب ہیں، اور اگر اس کے باوجود فرمائیں تو خدمت کے لیے حاضر ہوں. حضرت رحمۃ اللہ سے کو یہ بھی لکھ دیا کہ میں تیلی ہوں ذات کا، تو حضرت رحمۃ اللہ نے اس پہ حاشیہ لکھ دیا اور فرمایا کیا حرج ہے، بعض تیل گھی سے بھی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. یہ تربیت ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پھر لکھا کہ لوگوں کو اپنی مجلس میں بٹھایا کرو، کوئی واز نصیحت کیا کرو، اللہ اس میں برکت دے گا. جو واقعہ اور بات آپ سے عرض کرنی چاہتے ہیں وہ یہ تھی کہ ایک دن حاجی عبد الغفور صاحب کہنے لگے کہ حج کے لیے جب میں گیا تو فلاں ایک آدمی تھے اور وہ بیعت تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے، تو میرے پیر بھائی ہوئے، انہوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ فلاں بزرگ جو ہیں ان کے جو مرید ہیں اور جو ان سے بیعت ہیں وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کم درجے کا آدمی سمجھتے ہیں اور اپنے شیخ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ترجیح دیتے ہیں. میں نے اس وقت ان سے کچھ نہیں کہا اور بات آئی گئی ہو گئی. دوسرے کسی وقت ملے تو میں نے کہا آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ فلاں شیخ جو ہیں ان کے مرید حضرت تھانوی رحمۃ اللہ پہ اپنے پیر کو ترجیح دیتے ہیں. تو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کو یہ بات کیوں ناگوار گزری اور غصہ کیوں آیا؟ پھر میں نے انہیں سمجھایا اور میں نے کہا آپ میرے پیر بھائی ہیں، ہم دونوں حضرت تھانوی نبر اللہ مرکدو کے دریوزہ گھر ہیں، دونوں خواجہ تاش ہیں. اس لیے آپ کو غصہ آیا کہ یہ بات آپ کے جذبات کے خلاف ہے، وگرنہ میرا حال تو یہ ہے کہ ایک عام کلمہ گو مومن آدمی، مسلمان آدمی جس میں ایمان ہے اور عمل بھی کرتا ہے، اللہ تعالی جنت میں اسے حضرت تھانوی نبر اللہ مرکدو سے بھی بڑا مقام دے دے تو کیا حرج ہے؟ اور جتنی امت ہے اس سب کو اللہ تعالی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ سے بھی بڑا مقام دے دے تو اس سے حضرت تھانوی رحمت اللہ کو، ہمارے شیخ کو کیا اثر پڑتا ہے؟ میرے اس کہنے سے حضرت کا درجہ بالکل نہیں گھٹ جائے گا، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، جو حضرت کا مقام ہے سو ہے، اللہ اسے بہتر جانتا ہے. کوئی آدمی ان سے بڑا مقام میں آ جائے، کوئی آدمی ان سے بڑا کوئی اپنے شیخ کو کہنے لگے تو کوئی حرج نہیں. یہ تھی تعلیم اور تربیت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ہر شخص کو اس کے منصب پر رکھو، اپنے شیخ کو دوسروں سے مت اتنا بڑھا دو کہ دوسروں کی توہین لازم آئے. ہاں بس یہ عقیدہ یا یہ یا اعتقاد یا اسے کچھ بھی نام دے لیجئے، یہ کافی ہے کہ میرے لیے سب سے زیادہ نفع اس ہستی میں، بس باقی ہستیاں ہوں گی ان سے بلند ہوں گی. بڑے بڑے سرجن اور بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن میرے محلے میں جو ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر ہیں ان کی دوا سے مجھے بڑا نفع ہوا. اب وہ افضل ہیں ڈاکٹر، اور وہ افضل ہیں جو اسپیشلائزیشن کر کے انگلینڈ امریکہ سے آئے ہیں. ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر نفع سب سے زیادہ کس میں ہے؟ وہ میرے شیخ میں، اس سے میں نے تعلق جوڑ لیا. افضل کون ہے، مفضول کون ہے، بڑا درجہ کس کا ہے، کس کا کم، کس کا، اللہ بہتر جانے، مجھے ان قصوں میں پڑھنا نہیں. اس لیے آپ خود غور کریں، چھوڑ دیں ہماری بات کو، ہم اگر غلط کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کیجئے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق بخشے. لیکن ہم دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ ڈاکٹر صاحب کے، ڈاکٹر اسرار صاحب کے کاموں کو تجدید اور تجدیدی مسائی، اور مولانا مودودی صاحب کو مجدد العصر بار بار لکھ رہے ہیں، نشر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، یہ ان حضرات کا مقام بھی نہیں تھا، ان باتوں کو کہنا مناسب بھی نہیں ہے. ہم آپ کو بتائیں کہ تجدید اور مجدد کیا ہوتے ہیں. اب اس نشست کے آخر پہ آپ سے تین اہم کام ہیں، ان کے متعلق درخواست کرنی ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ ادارہ، یہ لائبریری، یہ حفظ کا شعبہ اور افتاح کا، اور یہ جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم کے بعد آپ ہی کے دیے ہوئے سکوں، ڈالرز اور روپوں سے کام چل رہا ہے. کوئی مسلمان بھائی جتنے پیسے بھی دیتا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کی عالم اسباب میں بڑی اہمیت ہے، اور اسی کی وجہ سے بظاہر یہ سارے نیکی کے کام ہو رہے ہیں. اور نیکی ہی ہے حقیقتاً، یہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے تو ان کا احسان ہے، اور رد کر دے تو کوئی نیکی نہیں. وہ نیکی جسے اللہ رد کر دے اس سے بہتر وہ گناہ ہے جسے خدا معاف فرما دے. آج تک پوری زندگی اللہ جانتا ہے، سب سے بڑا گواہ وہ ہے، اور اس کے بعد ہر سننے والا اس کا گواہ ہونا چاہیے کہ تمام عمر انہی ریکارڈنگز اور اسی اہل سنہ کے مسلک کی خدمت میں گزری، اور اللہ کا شکر ہے دنیا میں کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جس سے ہمارا تعلق ہو سوائے اہل السنہ، اور ان میں بھی وہ ہمارے جو اکابرین رحمہ اللہ ہیں ان سے. کوئی تنظیم، کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جس کے پیسے سے یہ ادارہ چل رہا ہو. اہل تشیع، قادیانی، بریلوی، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، آج تک ایک پیسہ اور ایک پائی کا تعلق ان سے نہیں. اللہ ہی کا احسان کہ سب سے ملاقات ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، لائبریری دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی ایک تنظیم کے کسی ایک فرد نے کبھی ایک روپیہ بھی دیا اور ہم نے لے لیا ہو، بالکل ایسے نہیں. دنیا میں کوئی دوسرے نمبر پہ انٹیلیجنس ایجنسی کوئی ایسی نہیں ہے جس نے کبھی ایک روپیہ دیا اور ہم نے لے لیا. جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس ملک میں کام کر رہی ہیں یا دنیا میں کام کر رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے رابطہ نہ کیا اور قیمت نہ لگائی ہو، لیکن ہم ہر ایک کو سلام اور معذرت کے بعد الحمدللہ اپنے گوشے میں واپس آئے. اول تو گئے نہیں، گئے بھی تو اپنے گوشے میں واپس آئے، اور جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھیں اور کر رہے ہیں ہم ان سے بہت خوش ہیں کہ اللہ آپ کو مزید اخلاص نصیب فرمائے. اللہ کرے آپ حج اور عمرے پورے اخلاص کے ساتھ ایسے کریں جو اللہ قبول فرما لے. آپ اپنے والدین کی، بچوں کی تربیت، خدمت کریں اور اللہ اسے قبول کرے. ہم خوش ہیں کہ نیکیاں آپ کریں، اور جو ظلم اور جو جھوٹ اور تہمتیں ہم پہ آپ لگاتے ہیں، خدا کرے گا کہ انشاءاللہ آپ کے ساری نیکی کے یہ اعمال قیامت میں ہم لے لیں گے، اس لیے کہ دنیا میں آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو، آپ کے جگر کی آگ بجھے، خوب بھڑاس نکال لیجئے. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ دنیا میں کسی انٹیلیجنس ایجنسی کسی سے کوئی پیسہ پائی، کوئی آیا بھی خود دینے، اور منتیں کی. ہم جانتے تھے ایجنسی کے، ہم نے کہا بھیا مسجد کے لیے اتنا سریہ لیا، کچھ نہیں چاہیے، اتنا سیمنٹ دے دو. ایک عام مسلمان سمجھ کے اس کو کہا یہ نیکی کر دو. اس لیے جتنے بھی ہمیں گالیاں لکھتے ہیں اور جتنے بھی جملے کستے ہیں، ایک گنا اطمینان ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ دنیا میں آج دیکھو نا، تم لوگوں سے اپیل کر کے مانگ کے ہی مسجد بنا رہے ہیں، پانی کا، بجلی کا، ان چیزوں کا، قیامت میں بھی ایسے ہی چلا جائے گا. ہمارے اعمال تو ہیں نہیں کچھ کہ اس پہ اللہ کے فضل پہ ہی بھروسہ ہے، اور تمہاری جتنی مخلصانہ نیکی ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے حصے میں آ جائیں گی، اور اللہ کرے گا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے اللہ آپ کو بہت نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور آخری وقت میں آپ کو بالکل خدا برباد کر دے ان نیکیوں کو قبول کر کے، تاکہ یہ نیکیاں آخر کافر کی نیکی بھی تو کسی کام آنی ہے نا. اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں ہمارے حوالے فرما دے، ہمارے ذمے کر دے. اس لیے کوئی ایجنسی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے کبھی بھی تعلق رہا ہو، کچھ نہیں. تیسرے نمبر پہ بڑی بڑی طاقتیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے 40-42 ممالک میں جانے کی، وہاں رہنے کی، اور وہاں کی تہذیبوں کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور حرام ہے جو کسی ایک ملک کا کوئی ایجنٹ ہمارے لیے، وہ ایجنٹی، یہ چیزیں بالکل کوئی تعلق ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، جنہوں نے کوشش کی وہ سب ہمارے سامنے ہیں، ہم جانتے ہیں. اور جو ان کے ایجنٹ بنے اور جنہوں نے ہمیں اس بازار میں لے جا کر بیچنے کی کوشش کی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے بر وقت خبردار کیا، اور ہم اپنی حماقت اور سادگی کی وجہ سے کہیں پھسل سکتے تھے، تو پروردگار عالم نے حفاظت فرمائی، اس کا بڑا احسان ہے. تو اس لیے بھیا اس ادارے میں کوئی ایجنسی ایک پائی کی روادار نہیں. کسی ملک سے ہم مدد لیں، اس کی نمائندگی کریں، قطعاً ایسے ہی ہے ہی نہیں، اور اسی طرح ہم کسی بھی گمراہ طبقے اور فرقے کے نمائندے ہوں ایسے بھی نہیں، رزق کے جتنے اسباب اللہ کے علاوہ ہیں قطعاً ہیں ہی نہیں، صرف آپ عام مسلمانوں سے بس اپیل کرتے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ اپیل انٹرنیشنل لیول پہ بھی چلی جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے بہت سے ممالک سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں، لینی ایک نہ دینی دو، آپ کا جی چاہے کہ آپ اس ادارے کی مدد کریں، اور یہ نیکی کا سلسلہ ہمارا خیال ہے یہ نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھے۔ تو آج کل چار چیزیں ایسی ہیں جن جو چار پروجیکٹس چل رہے ہیں، ان میں سے تین زیادہ قابل توجہ ہیں، ایک تو پانی ہے اور اس کے لیے ٹینکی بنانا ہے، کوئی 1.5 لاکھ گیلن کی ٹینکی بنا رہے ہیں، اور اس میں سے ٹینکی کا نچلا حصہ 35-40 ہزار گیلن کا، وہ اللہ کا شکر ہے کافی حد تک بن گیا ہے، اب اس کا چھت ڈالنا باقی ہے، پھر جو کالم نیچے سے اٹھے ہیں تہ سے اوپر تک جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد 22-23 فٹ اوپر پہنچ کے ان کالموں کی تہ سے بڑا بول بن جائے گا، بڑا پیالہ بنے گا، اور 1 لاکھ گیلن پانی تقریباً اس میں بھی آ جائے گا۔ اس سلسلے میں بہت بڑی قربانی دی ہے عاطف بھائی نے، کینیڈا میں ہوتے ہیں، اور عاطف بھائی کی اس قربانی کو 1000 مرتبہ سلام ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم نے ان سے قرضے کی درخواست کی تھی، انہوں نے لاہور میں اپنی جگہ بیچ کر، پلاٹ بیچ کر 1 کروڑ روپیہ بھجوایا، یہ لو نیکی کا کام کرو، اللہ انہیں اور برکتیں دے، اور ایسے بھی سیوں پلاٹ خدا ان کو ان کی اولاد کو۔ دوسرے فاروق صاحب ہیں دبئی میں، انہوں نے اپنے ایک دوست سے انہیں بھی بھیجا، خود بھی پیسہ انہوں نے کافی خرچ کیا، اور پانی کے پروجیکٹ میں ان دونوں کی بے پناہ قربانیوں سے، اور تیسرے عبداللہ صاحب ہیں امریکہ میں، وہ اب بھیجنا شروع ہو گئے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جو ہم نے پورے 76 میں پانی سپلائی کرنے کے لیے یہ ایسا منصوبہ شروع کیا ہوا ہے، جو انشاءاللہ اگر پورا بن گیا تو اللہ تعالی برکتوں سے نوازے، آئندہ کوئی 200 سال تک یہاں پانی پانی رہے گا انشاءاللہ، کسی غریب کو کسی کو اس سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں، آؤ بلا کسی دغدغہ اور بلا کسی اجرت اور پیسے کے پانی بھرو اور جاؤ اور دعا۔ اب وہ پروجیکٹ رک رہا ہے، ایک اس کے لیے۔ دوسرے بھیا، بجلی کے بل پچھلی مرتبہ جو آئے ہیں وہ 19,84,000 کے تھے، وہ بل قرضہ لے کے ادا کر دیے گئے، لیکن ہم صاف نام لے کے کہتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے۔ ہمارے بڑے اچھے دوست عامر منیر صاحب جو اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور فاس یونیورسٹی کے گنے مانے ہوئے اور بہت مشہور پروفیسر ہیں، اور وہ انورٹرز اور شمسی توانائی کا کام کرتے ہیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ سارا جتنا پروجیکٹ ہے نا، اس کو شمسی توانائی پہ، سولر سسٹم پہ لے جائیے، ورنہ اب بجلی کے بل ادا نہیں ہو سکتے۔ ہم نے سب سے پہلے تو وہ 19,84,000 قرض لے کے ادا کیے بجلی کے بل، واپڈا سے جان چھڑائی کے واپڈا والے میٹرز اتار کے لے جا رہے تھے، اور لائبریری میں 24 گھنٹے اس کی ضرورت پڑتی ہے، بجلی کے بغیر کیسے کام ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد عامر منیر صاحب دعوت دی، عامر منیر صاحب کا نمبر چاہیے ہو تو امریکہ میں ہی خالد جو کام کر رہے ہیں، خالد زہر، ان سے لے لیجئے، آپ ان سے بات کر لیجئے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ایک کلپ بنائیں اس سلسلے میں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور انہوں نے کام شروع کیا، اور انہوں نے 1 کروڑ کا مطالبہ کیا تھا کہ 1 کروڑ 2 میں پورے پروجیکٹ کو حت الوسا 5%, 10% 0 پہ لے آؤں گا انشاءاللہ، اور انہوں نے کام شروع کیا۔ کام کے ایک حصے میں ہم عام طور پہ جنریٹرز چلانے کے لیے 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا ڈیزل ہر مہینے منگاتے تھے، اور آپ کو بھائی سمجھ کے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو غور سے سنیں. اللہ کا شکر ہے اگست میں انہوں نے کام کیا تھا, اب سپٹمبر میں کہاں 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ کا ڈیزل, کہاں صرف 14,000 کا ڈیزل اس مہینے میں اس میں پورا ہو گیا. اللہ کا بہت احسان. اور عامر منیر صاحب بھی کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا مجھے شروع کرنے کے لیے بھی 40 لاکھ چاہیے. اور جب یہ بجلی کے متعلق ہم نے دوستوں کو بتایا تو لوگوں نے پیسے بھجوائے. اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر دے, انہوں نے یہاں روشنی کا بندوبست کیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, اللہ اس کا صلہ انہیں قبر میں بھی دے. اور قیامت کے دن اللہ نے کہا ہے کہ جو اندھیرا دن ہوگا اور اس میں لوگ نور کو ڈھونڈ رہے ہوں گے, جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے اللہ وہاں ان لوگوں کے اس تعاون کو قبول کر کے اس پر ظلمت دن میں خدا ان کو نور مہیا کرے. بہت کام انہوں نے کیا, اور وہ ہمیں جو پیسے موصول ہوئے 20 لاکھ روپے ہم نے انہیں دیا, اور ہم نے اپنا کام شروع کرے. تو عامر منیر صاحب نے اسی وقت اسی دن بلکہ اسی گھنٹے میں کام شروع کر دیا, مارکیٹ گئے, چیزیں خریدی, اور الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی پیسے چاہیے. دوسرا پروجیکٹ یہ ہے تاکہ ہم جلد از جلد بجلی کے بلوں سے ان چیزوں سے نجات پائیں, اور کسی طرح شمسی توانائی اب کے لیے بھی, اور پھر ہمیں یہ بھی سوچنا ہے, ہمیں تو کم اور آپ کو زیادہ سوچنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادارہ چلتا رہے, کہ نیکسٹ ٹائم ان چیزوں کے لیے کتنی رقم ریزرو میں رکھنی چاہیے کہ کوئی پلیٹ خراب ہو جاتی ہے, کوئی انویٹر جو بھی آپ اسے اصطلاح میں یوز کرتے ہیں, انورٹر, جو کوئی انورٹر خراب ہو جاتا ہے آخر اس کو کیسے چلانا ہے, اس کی بھی سوچنی چاہیے. تو پانی ایک, بجلی دو. تیسری چیز یا تیسرا پروجیکٹ جس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کا شکر ہے مسجد بنی, اور 20-22 سال میں اب اتنی جمعہ میں لوگ آ جاتے ہیں کہ باہر جو مین مری روڈ ہے یہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں. مری انتظامیہ نے بہت نرمی سے کئی بار آفیسرز نے بات کی, اور ان کا کسی طرح آپ یہ مسجد کی توسیع کر دیں, اور ایسے کر دیں کہ جمعے کے دن بھی ٹریفک نہ رکا کرے, کیونکہ کبھی کبھی وی آئی پیز ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت ضروری ہوتی ہے, اور کبھی کبھی ایمرجنسی میں جو ایمرجنسی وین ہے میڈیکل کی وہ اس سے گزرنا ہوتا ہے, تو اس لیے اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے. تو ایمبولینسز کے لیے, وی آئی پیز کی موومنٹ میں رکاوٹ نہ پیدا, ان سب چیزوں کے لیے یہ آپ کسی طرح مسجد وسیع کر دیں, مہربانی کر. تو اتنی مرتبہ انہوں نے کہا کہ شرم آئی, اور اللہ کے بھروسے پہ اب مسجد کی توسیع کا کام ہم کر رہے ہیں, اور 24,000 اسکوائر فٹ مسجد میں زیادہ کر رہے ہیں تاکہ رمضان کے آنے تک لوگوں کے لیے جگہ پیدا ہو جائے, اور جمعہ بآسانی و بخوبی ادا کیا جا سکے. اس کے لیے سریا اور سیمنٹ کی چیزیں چاہیے. یہ تین پروجیکٹس ہیں جن کو ابھی ہم نے پھر شروع کرنا ہے, ایک طرح سے رکے ہوئے ہیں لیکن آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے. ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس مہنگائی اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے مختلف حصوں سے اگر آپ 30,000 US ڈالرز کا بندوبست کر دیں تو انشاءاللہ ہم اپنی پانی کی ٹینکی پہ چھت ڈال لیں, اور اس کے پائپس نیچے مین روڈ تک لے آئیں گے انشاءاللہ, اور اسی میں کوشش کریں گے کہ عامر منیر صاحب کا انورٹرز کا جو پروجیکٹ ہے اور جو شمسی توانائی اور سولر سسٹم لگ رہا ہے اس پہ بھی تعاون ہو جائے, اور تیسرے مسجد کی توسیع ہو جائے, اور مسجد کے ساتھ اس سارے علاقے میں واش رومز نہیں ہیں. ہم نے کوئی 100 سے زیادہ واش رومز کا پلان بنایا ہوا ہے اور وہ ہو رہا ہے الحمدللہ. اب اس کی دوسری چھت تیار ہے, ایک چھت ہو گئی, دوسری اور پھر تیسری چھت. دوسری چھت کے تلے یہ سارے واش رومز پورے ہو جائیں گے, اور تیسری کے تلے وضو کرنے کی بھیا 100-150 آدمی کے وضو کرنے کی جگہ بن جائے گی. ان تینوں کاموں کے لیے $30,000 امریکن یو ایس تقریباً یہ درکار ہیں, اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہی نے کام کرنا ہے، آپ ہی نے پیسے دینے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسے کے بعد عالم اسباب میں مسلمانوں ہی کے پانچ پانچ، دس دس، ایک ایک ڈالر کے کام آئے. نہ ہم کسی کا احسان لیں اور نہ کسی کی محبت اور خوف کی وجہ سے پیسے کی لالچ میں، عہدے کی لالچ میں ہم حق بات سے کہیں رک جائیں، یہ بھی نہ ہو. تو آپ تعاون کیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں یہ سب صحیح ہے اور آپ کو اطمینان ہے. اپنے دل کی خوشی سے تعاون کیجئے، کوئی جبر نہیں، اکراہ نہیں، اور نہ چاہیں تو نہ سے. اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق دیتا ہے یہ کام ہو جاتے ہیں. مصلحت خداوندی ہی پیش آتی ہے کہ کوئی چاہنے کے باوجود نہیں دے سکتا، کوئی گلا نہیں، شکوا نہیں. لیکن آپ بے فکر رہیے، کوئی تنظیم نہیں ہے جس کے ہم ایجنٹ ہوں، کوئی ایسی پارٹی، کوئی بھی ایسا ملک میں ایجنسیز نہیں ہے جن کے بحاف پہ ہم بول رہے ہوں. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی کوئی رعایت ہو ہمارے ساتھ، کچھ بھی نہیں. عام مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور پھر خدا قبول بھی کرے، اور اللہ اس کی تیسری نمبر پہ برکتوں کو دنیا میں بھی آپ کو دکھائے اور آخرت کا بھی ذخیرہ بنائے. بہت شکریہ.